şehit haberi verdi. Biz de o kadar yaşasın.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال الشاعر العربي الله يغضب حين يترك سؤاله والعبد يغضب حين يسأل عنه اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے بہت ہی محترم اور معزز بھائیوں بزرگوں اللہ تعالی نے ہمارے دین اسلام میں دنیا کی اور آخرت کی صلاح فلاح اور نجات اسی میں تمام اس کے راز اور اسی میں تمام اس کی کامیابیوں کی کنجیاں موجود ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالی کے ہاں جو دین ہے یہ اسلام ہی دین ہے اور پھر قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا کسی اور مذہب پہ عمل کرتا رہا وہ قبول نہیں ہے کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں کہ اگر انسان عبادت کرے اور اس عبادت پہ اس کو جزا نہ ملے تو یہ بہت بڑی بدبختی کے علامت یہاں پہ ایک غلط العام عوام میں مشہور ہے کہ دین یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور شریعت یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور دین پہ جو شخص عمل پیرا ہو تو اپنے آپ کو وہ شریعت سے آزاد نہ سمجھا جائے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو شریعت میں نے اتاری ہے آپ حضرات کے سامنے آج ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے احادیث نبویہ پڑھی جاتی ہیں اور اولیاء اللہ اور صلحاء اور بزرگان دین کے نام لیے جاتے ہیں یہی ساری کی ساری شریعت یہ دین ہے مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے مسئلہ کہ ایک عالم اور ایک پیر تصوف کے راستے میں چلنے والے یہ دونوں ایک ہی دین اور ایک ہی شریعت کے دو رخ ہیں دو ادب کے طریقے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں صرف اور صرف تصوف میں چلوں پیری مریدی کے راستے میں چلوں کسی کو اپنا شیخ بناؤں اور پھر اسی شیخ کو یا اسی پیر کو عقل کل اور دین کل مان لیا جائے تو یہاں سے پھر گمراہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہمارے دین میں جو سب سے زیادہ عظیم شخصیت اور سب سے بڑے عالم اس کائنات کے اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب انبیاء کرام کے سردار اور بادشاہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو دین دے کے مبعوث فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری شریعت کے احکام وہ اس میں شامل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ خواہ وہ کوئی ولی ہو کوئی مبلغ ہو مجاہد ہو عالم ہو یہ جتنے بھی دین کی خدمت کے شعبے ہیں حقیقت میں یہ شریعت مطہرہ کی ہی کامیابی اور شریعت مطہرہ کی تعلیم کا اثر ہے۔ کافی طویل عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عالم نے جن کا مزاج تھوڑا سخت ہے اور وہ زیادہ تر کوشش اسی میں رہتے ہیں کہ وہ جنگ و جدال اور محاذ میں رہے ہیں، علماء کرام کا اجلاس تھا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، مجھے بھی موقع ملا جانے کا جامعہ حقانیہ گوڑا پٹک، تو وہ عالم نے تقریر کی کہ 60 سال کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی علم کے درجات پہ فائز ہو، کسی مدرسے کا بڑا ہو، علماء کا شیخ ہو، وہ جہاد نہیں کرتا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اور انہوں نے بڑی طویل لمبے چوڑے دلائل دی ہے، خلاصہ کلام یہی تھا کہ یہ جو علماء کا کام ہے تحقیق کا، تصنیف کا، تعلیم کا، اس سے وہ خوش نہیں تھے بلکہ وہ کچھ اور راستوں کو اپنانا چاہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی صدر اجلاس سے اور فرمایا کہ بس اجلاس میں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے اب موقع دے دیا جائے 10 منٹ کا، میں بات کر لوں، اس لیے کہ اب یہ موقع ایسا آیا ہے کہ یہاں حق کا بیان اور علماء کی نمائندگی وہ ضروری ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جو بہت سارے مختلف مستدلات اور دلائل پیش کیے، ان میں ایک اہم اور بنیادی دلیل وہ یہ پیش کی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے یہی دین ہے، اور شریعت کی مثال روح، شریعت کی مثال جیسے جان ہوتی ہے، اور جہاں شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، جہاں شریعت کے راستے سے ذرا سا ہٹنے لگے تو وہاں پہ پھر جتنے بھی بڑے متصوف ہوں، جتنے بھی بڑے متقی ہوں، عبادت گزار ہوں، لیکن شریعت کی رہنمائی کے بغیر ان کی وہ عبادت ان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے تقریر کی اور آپ نے اپنے تمام بزرگ استادوں کو، مشائخ کو کھری کھری سنائی اور باتیں کی، تو اس وقت آپ یہ بھول گئے کہ آج آپ کو جو یہ شعور آیا ہے اور آج آپ جو یہاں آ کے تقریر کر رہے ہیں، اس مقام پہ یہ شعور، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم، آپ دنیا میں ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے کیا زبردست علم کا دور ہو رہا انگلس میں، جسے اسپین کہتے ہیں، اور کیا زبردست شان رہی سلطنت عثمانیہ، اور عظیم درسگاہیں اسلام کی، دین کی قائم کی گئی مصر میں، مراکش میں، تیونس میں، لیکن جب اسلام کے دشمن اور دشمن خدا اور رسول نے خاص سازش کے تحت، خصوصاً سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں پہ جس طرح اس نے یلغار کی، جس طرح ان کو پریشان کیا، جس طرح ان سے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی شریعت، اپنا تمدن، اپنی ثقافت، سب کچھ کو آگے پیچھے کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ فضل و کرم اور شکر کہ روئے زمین کے چند وہ خطے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ اور حجاز شریف، اس کے بعد ہمارا یہ بر و صغیر پاک و ہند کا وہ خطہ ہے کہ لاکھ شرارتوں کے باوجود اور مغرب کی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کبھی بھی علم کا کام، دین کا کام، مدارس کا کام، تبلیغ کا کام، جہاد کا کام نہیں رکا. یہ فرق اتنا زیادہ، اور کسی جگہ مثلا ترکی میں ایک زمانے میں اذان پہ پابندی رہی، جماعت پہ پابندی رہی، مصر میں سنت رسول داڑھی پہ پابندی رہی، اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے. اور ہمارے یہاں علماء کرام میں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہی حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کی محنت اور کوشش سے عوام میں یہ مسائل کا شعور موجود ہے. ہمارے اس ملک کے ماحول، ہمارے اس ملک کا مزاج، اور ظاہر بات ہے کہ ایک اسلامی ریاست، اس کی بنیادیں الحمدللہ اتنی مضبوط ہیں کہ آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی دینی عبادت پہ اور کسی دینی فریضے کے اوپر پابندی لگائے یا مسلمانوں کے لیے رکاوٹ ڈالے. اہل مسلمان اور تمام عالم اسلام کے لیے ان تمام نعمتوں کا شکر کر لینا یہ ضروری ہے. اور شکر کئی طریقے سے ہوتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم باقاعدہ پیغمبرانہ آداب اور پیغمبرانہ صفات بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا مجالس میں تشریف رکھنا اور آپ کی عبادات، آپ کی قولی عبادات، بدنی عبادات، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہیں. معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کے حضور پیش ہوئے اور وہاں اپنے مخصوص کلمات پیش فرمایا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب کیا ہے؟ یہ شکر ہے، یہ قدردانی ہے. میں نے ابتدا میں خطبے کے بعد ایک شعر پڑھا عربی کا. عربی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت عظیم وہ یہ ہے کہ جب ان سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق ہے، بندہ ہے، اس میں یہ کمزوری ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعا کے تاکید بھی فرمائی ہے اور دعا کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں، اور گزشتہ انبیاء کرام کی دعاؤں کا قرآن میں بہت تفصیل سے ذکر ہے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تمہید باندھی وہ یہی اسی لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری دین کی عبادات، ہماری دین کے مسائل، ہماری شریعت، ہمارے احکام محفوظ ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک ایسا زبردست مدد اور نصرت کا دروازہ جسے دعا کہتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہمارے ہاں محفوظ ہے. اور اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں اور یہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ سب ایک امتحان ہے، یہ سب ایک آزمائش ہے. صرف اور صرف ہم اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہیں، صرف ہمیں نہیں آزمایا بلکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کو تاکید فرمائی اور شیطان سے خبردار فرمائی، لیکن ابلیس مردود نے کوشش کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی صاحبہ حضرت حوا کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی، علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، ایسا درخت جس کو کھا کے بندہ ہمیشگی والا ہو جائے اور ایسی حکومت ایسی بادشاہت ہو جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں فوراً ان کے حق میں صفائی قرآن پیش کر رہا ہے، وَنَسِيَ آدم فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، یہ انسان کی فطرت ہے بھول گئے، نسیان ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، وَلَمْ نَجِدْ عَزْمًا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، خبردار حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ابو الانسانیہ ہیں، انہوں نے اپنے ارادے اور جان بوجھ کے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی. اگر ارادے سے غلطی نہیں کی، قصداً اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں فرمائی، تو پھر اس کے بعد اتنی سخت پکڑ یہ کس چیز کی ہے؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، دونوں کے جسم کھلنے لگا اور وہ مقامات وہ اعضاء کے جن کے کھلنے سے انسان بہت زیادہ بے آبرو ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فطرت کو تکلیف ہوتی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ اس تکلیف میں مبتلا ہوا. وطفقا یصفان علیہما من ورق الجنہ، اور لکڑے کے درخت جنت کے ان کے پتے اپنے اوپر لگا دے. محدثین فرماتے ہیں کہ ہر پودا ہر طرف حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہزاروں قطار روتا تھا، منت کرتا تھا، خدا کے لیے میرا پتا آپ نے لیجیے. جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو پھر خلائق وہ اللہ تعالی کی مخلوق اور وہ اس کے حکم کے پابند ہیں، مخلوق کے حکم کے پابند نہیں. حکم ہوا اہبطا، آپ دونوں تشریف لے جائیں زمین میں، یہ سب اللہ تعالی کی منشا اور رضا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، غمگین رہے، پریشان رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 200 سال تک حضرت دنیا میں روتے رہے، پریشان رہے، اکیلے رہے، اور حضرت کی آنکھیں وہ آنسوؤں کی وجہ سے اس میں بیماری آ گئی اور حضرت کے چہرے مبارک پہ آنسوؤں کے نشان بن گئے، اتنی تکالیف ہوئی. لیکن نجات کیسے ہوئی اور وہ مقام وہ مرتبہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا اور وہ کام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کا حصول قرآن کریم میں اس کا ایک ہی حل پیش کیا گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا غم، آپ کی پریشانی وہ دعا سے ختم ہوئی. جدہ یہ جو شہر ہے آج بھی اس کو جدہ، جدہ کا مطلب ہے دادی، اور جدہ میں آج بھی حی الحوا کے نام سے علاقہ موجود ہے، وہاں حضرت حوا علیہ السلام کی قبر موجود ہے. یہ سب حقیقت ہے اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج سورج نکلا ہے، اسی طرح سچی بات ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں یہ نقطہ ضرور بیان فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے جو پیٹ میں جا رہا ہے، اس سلسلے جو کھایا جا رہا ہے، آیا وہ حلال راستوں سے آ رہا ہے صاف ستھرے ذرائع سے آ رہا ہے یا خدا نہ خواستہ مشکوک ہے حرام ہے. اور جس لمحے اللہ تعالی کی منع کردہ اشیاء کا استعمال کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس پہ ظاہری آثار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ وَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, خطا ہو گئی لیکن جب وہ کھا لیا تو جنتی لباس کے آثار جسم سے ختم ہو. آج کل ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی باطن کو دیکھا جاتا ہے, ہم ظاہر کے ذمہ دار نہیں ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا حلیہ اسلامی بنانے کی یا علماء کا بنانے کی. کس نے کہا ضرورت نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے. اور دلیل آپ حضرات کے سامنے موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ دنیا میں تشریف لے جانا ہے اور جنت میں اب وقت ختم ہو چکا ہے, تو اس کے بعد جو آثار ظاہر ہوئے اس میں جنتی لباس, اور لباس کیا ہے؟ وہ انسان کا وقار ہے, انسان کا مقام اور عزت. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون. اللہ تعالیٰ نے پورا بنی نوع انسان کو, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اجتماعی خطاب فرما کے کہا. اتنا اہم یہ موضوع ہے ایک مسلمان کا ظاہری حلیہ, اور فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر, اللہ سے تقوی کا لباس بہترین ہے. اور یہاں اس مقام پہ جہاں مسلمانوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں وہیں پہ دوبارہ سے خبردار فرمانا, لا یفتننکم الشیطان, یاد رکھیے یہ جو ابلیس ہے تمہارا دشمن. کما اخرج ابویکم من الجنہ, اور ہمارے جد امجد اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کو اسی نے جنت سے نکلوایا. ینزع عنہما لباسہما, یہی ہے وہ مردود جس نے ان کا لباس اتروایا. لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کے آزائے مستورہ غسل کے سامنے آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ کامل ہیں, اور یقیناً اس کے اندر آخرت تک کے لیے ہدایت کا تمام سامان موجود ہے. لیکن افسوس کے قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک دفعہ پھر اپنے بھولے بسرے سبق کی طرف لوٹیں اور اپنا ضائع ہوا اور چھوٹا ہوا مقام مرتبہ اسلام کا اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے محبوب پیغمبر ہیں, اور قرآن کریم میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا. اور چونکہ یہود بنی اسرائیل وہ عرب میں رہا کرتے تھے, اور آج بھی اہل اسلام کے ساتھ زیادہ تر ان کا مسابقہ یا معاملہ چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تمام تعلیمات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ ان کا جھوٹا ہونا وہ واضح ہو جائے اور اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے. یہاں تک یہود کو پکڑا گیا ہے اپنے مذہب میں دھوکا کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات منگائی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب جسے آپ آسمانی کتاب کہتے ہیں, باوجود اس کے محرف ہے, سب کچھ اس میں تبدیل ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں ایسے احکام موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. مثلاً حدود کا قانون ہے, قصاص کا قانون ہے, اور اس کے علاوہ قوانین ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ حبر علماء اليہود قبل اسلامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے, اور یہود کے بہت بڑے عالم جیسے ہی پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں اور قرآن کریم نزول ہو چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور ایمان لے آئے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور جب وہ کتاب کھولی گئی تو جن احکام کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور جن کے نہ ہونے کا یہود نے دعویٰ کیا ان کلمات پہ انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ لیا, چھپا لیا. جب ان سے کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے اندر کیا لکھا ہے پڑھو, وہی تعلیمات تھی جو قرآن کریم نے بتائی. یہ ہمارے اسلام کی حقانیت اور سچے ہونے کی دلیل ہے. ابھی گزشتہ رات کو ہمارے یہاں الحمدللہ شب جمعہ میں تفسیر کا درس ہوتا تھا, تو میں نے اپنے بھائیوں سے یہی بات عرض کی کہ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينه, اے ہمارے محبوب پیغمبر, نہ آپ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ آپ لکھنا جانتے ہیں, اور اس کے باوجود 23 سال کے عرصے تک 24,000 مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا ہے, آیات نازل ہو رہی ہیں, تعلیمات آ رہی ہیں, اصلاح معاشرے کے احکام جاری ہو رہے ہیں, اور وہ آیت کیسی ہے؟ اللہ جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ کیسی ہیں کہ آج تک قرآن کریم کا ایک چیلنج بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو یقیناً اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ یہ اتنے عظیم علوم کا سرچشمہ اور پہاڑ, اس کا احاطہ, اس کو یاد کرنا, اس کو سمجھنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی نہ چلائیے تاکہ جلد بازی کریں. ان علینا جمعہ و قرآن, یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے بھی اور آپ تک اس کو ہم پڑھائیں گے. ثم ان علینا بیانا, اور پھر اس کے بعد امت کو اور انسانوں کو سمجھانا, وہ بھی ہمارے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو دین کا پیغام, اسلام کا پیغام, ایمان کا پیغام پہنچ چکا ہے اور اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لاتے, یہ تو بہت زیادہ ظلم کی بات ہے, کفر ہے. اور اس کائنات میں کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں بھی, سورہ شعراء میں بھی, اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی فرمایا کہ آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے اور آپ ان سب کے بارے میں فکر مند نہ ہوں, بلکہ ایک جگہ یہاں تک فرما دیا انک لا تهدی من احببت, جسے آپ چاہیں کہ یہ نیک ہو جائے, ایمان لے آئے, اعمال اپنا لے, ایسا نہیں. ولکن اللہ یهدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ فرما دے تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں, آپ ہادی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ پیغمبر ہیں, لیکن ایک جگہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے انک لا تهدی من احببت. اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مثال سمجھ لیجیے کہ حضرت کے چچا ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہونے کے گواہ وہ خود موجود تھے کہ کبھی اس شخص کی زندگی میں کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہونا چاہیے, اور یہ بھی پتا تھا کہ آپ پیغمبر برحق, یہ بھی وہ جانتے تھے, اور افسوس بھی کرتے تھے کہ یہ مکہ والے میرے رشتے دار, آس پاس کے سردار, جاننے والے, ان کی وجہ سے میں مجبور ہوں, پریشان ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے فرمایا کرتے تھے, یا عبد قل کلمۃ احاجلک بها عند اللہ یوم القیامہ, آپ کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھنے سے ایمان آ جائے گا, اور بغیر ایمان کے مغفرت, یہ ایمان اور اسلام کے قوانین کے خلاف. وہ فوت ہوئے, کلمہ نہیں پڑھا. انک لا تهدی من احببت, بہت زیادہ تکلیف تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام الحزن کہلاتا ہے, تکلیفوں کا سال, غم کا سال. آیات نازل ہوئی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, غم نہ کیجیے. میرے محترم بھائیو, یہ تمام باتیں اور تمام تمہیدات میں نے شروع کی تھی کہ آج بھی ہمارے پاس ایک ایسا بہترین ذریعہ موجود ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں. افسوس ہے کہ دعا کی قدر, دعا کا حق, دعا کا مقام اس کو بہت زیادہ ہلکا سمجھ لیا گیا. اب تو ایک عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے, کہیں میت ہو جاتی ہے, لوگ آ جاتے ہیں, اچھے اچھے علماء کرام تشریف لے آتے ہیں اور آ کے بیٹھ کے اور بس بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. ارے بھائی دعا کرو, دعا کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی ہے بخاری شریف میں, اللہم اغفر لعبد القیس. اسی طرح تدفین کے بعد بھی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا ثابت. اور الحمدللہ ہمارے ادارے کا منحج اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موقف وہ بھی یہی ہے کہ تعزیت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. کبھی اتفاق ہو تو پیشاور کی طرف, پختونخوا کی طرف, وہاں تعزیت میں یہ بہت بہترین عمل ہے کہ جو مسلمان بھی آ رہا ہے وہ جب تک دعا نہ کر لے واپس نہیں چلے, اور اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ صبح ایک شخص کے لیے لوگ آ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اور رات کو عشاء کی نماز ہو گئی اس کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں. خوش بختی کے زبان خلق کو نکار ہے خدا سے. ابھی چند دن پہلے ہماری بہت ہی زیادہ شفیق اور میری والدہ محترمہ کی چھوٹی بہن انتقال فرما گئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں دو تین دن وہاں موجود رہا اور یہی دیکھتا رہا کیا آخر وہ کیا وجہ ہے, ایسی کیا پریشانی ہے کہ اتنی بہترین عمل اس سے ہمارے خصوصاً یہاں کراچی کے مسلمان بھائی محروم ہو رہے ہیں. دعا ہونی چاہیے, دعا ضروری ہے. دعا ہی واحد وہ طریقہ ہے جس سے مسلمان کو تمام غیب کے خزائن نصیب ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا, جب بھی کوئی دین و ایمان اور دین اور کفر کا جہاد ہو یا تبلیغ ہو یا کوئی معاملہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ابتدر الی الصلاۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی متوجہ ہو جاتے تھے نماز کی طرف. اور یہ جو لفظ صلاۃ ہے عربی میں نماز, اس کا بھی لغت میں ڈکشنری میں مطلب دعا ہی ہے. اس کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دعا ہی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہاں سے دعا شروع ہو گئی اور آخر تک اللہم صل علی محمد, اللہم لا مانع لما اعطیت, جب نماز ختم ہو جائے اللہم انت السلام, اللہم اعنا, یہ سب کے سب دعائیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ. اور اس کتاب نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یہ دعا بھی ہونی چاہیے. تو بخاری شریف میں موجود ہے, اللہم انت السلام کے الفاظ موجود ہیں بخاری شریف میں, او بمقدارہا, یا اس کے برابر دعا ہونی چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام اجتہادی خطا ہو گئی, حکم نہیں ملا تھا شہر سے نکلنے کا, لیکن تشریف لے گئے. اس کے بعد جو آزمائشیں آئیں, مچھلی نے کھا لیا, مچھلی کے پیٹ میں بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر, حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر بیمار رہے, پریشان رہے, طبیعت ناساز رہی, اے اللہ آپ مجھے صحت اور شفا دے دیجیے, مجھے تکلیف پہنچی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر, ان کی دعا قبول ہوئی اور جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک حضرت نے تبلیغ فرمائی, 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, اللہ کے دین کی طرف ان کو دعوت دیتے رہے, اور جب وہ نہیں سمجھے اتنے بدبخت کہ 950 سال میں بھی حضرت کا پیغام انہوں نے نہیں مانا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے خدا ان میں سے کوئی ایک بھی زمین میں زندہ نہ بچے. یہ اتنے بدبخت کون بدعا دے رہا ہے؟ پیغمبر بدعا دے رہا ہے. وجہ اللہ تعالی کے پیغام کا انکار, دعا کا انکار, ایمان کا انکار, اور اپنے مخلوق ہونے کا اور اپنے خالق کے خالق ہونے کا انکار, اپنے آپ کے ممنون ہونے کا اور اپنے خالق کے محسن ہونے کا انکار, یہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ پھر پیغمبر خود کو دعا دیتے ہیں. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے قوم میں جو وقت گزرا ہے قبل طوفان اور بعد طوفان سارا ملا کے 1365 سال بن گئے, اور جب حضرت کا انتقال ہوا انبیاء کرام, صلحاء کرام, اولیاء یہ دنیا سے جب تشریف لے جاتے ہیں تب بھی ان کی برکتیں اور ان کا فیض وہ مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ جو واقعتاً ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات. حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے امتیوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو, کہا کہ حضرت آپ نے بہت طویل عمر پائی 1000 سال سے زیادہ, تنگ نہیں ہوئے, پریشان نہیں ہوئے دنیا میں اتنا لمبا وقت؟ فرمایا نہیں. ایک دروازے سے میں داخل ہوا کمرے میں اور دوسرے دروازے سے مجھے کہا کہ آپ باہر آ جائیں. جب میں باہر آیا تو فرمایا کہ 1300 سال ہو گئے, چلو آخرت کے لیے. یہ ہے دنیا کی حقیقت اور یہ ہے دنیا کا وقت. میرے محترم بھائیوں, کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس موقع موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد آباد ہیں, قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, علماء کرام آپ کے درمیان معاشرے میں دینی اصلاح اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں, طلباء کرام آگے آنے والی نسل اور مستقبل کی دینی رہنمائی کی فکر میں مشغول ہیں, مبلغین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں, بہت سے احکام ایسے ہیں جن میں ہم یقیناً کمزوری کا شکار ہیں. خواہ وہ فسق و فجور ہو, خواہ وہ بدکلامی ہو, خواہ وہ جھوٹ ہو, رشوت ستانی ہو, بے حیائی ہو, دوسرے کی جان اور مال کا غیر محفوظ ہونا, یہ تمام چیزیں اور یہ تمام پریشانیاں ان کی دوری کا ایک ہی علاج ہے اور ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط ایمان, توحید اور رسالت کے پکے عقیدے کے ساتھ مضبوط کھڑا رہے, اور اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرے. اگر اعمال کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ منفعت, وہ فائدے, وہ درجات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو عطا فرماتے ہیں, مثلا آج کل دعائیں لوگ کر رہے ہیں لیکن ظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ جو حضرات دعا کر رہے ہیں, جو ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کمیاں تو موجود ہیں. یہی وجہ ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کوئی پریشانی ہو, مثلاً استسقاء, بارش نہ ہونے کی دعا, اس سے پہلے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے, خیرات کرنی چاہیے, اور کسی کا حق باقی ہے تو حق دے دینا چاہیے, کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اس سے صلح کر لینی چاہیے, یعنی اپنے تمام معاملات کو درست کر کے پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, یہ قرآن کا کہنا ہے, تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں دوں گا, اور جو دعا نہیں مانگے گا, جو اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتا ہے, ان الذين يستكبرون عن عبادتي, جو اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتا ہے, تکبر دکھاتا ہے, سيدخلون جهنم داخرين, جہنم ان کا مقام ہے. میرے محترم بھائیو, غور کیجئے گا اس آیت میں جہنم کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے کی وجہ سے. علماء کرام نے یہی کہ یہ تفصیل فرمائی ہے کہ ایک بندہ اس کی بندگی کا اظہار اسی میں ہے کہ وہ اللہ سے خوب خوب کرے. اور دعا کے آداب کیا ہیں؟ اگر کئی افراد ہیں تو ایسی دعا تاکہ امت کی تعلیم بھی ہو سکے, آپ کے مسلمان بھائی, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, ان کو بھی سلیقہ طریقہ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح طلب کیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریب میں ایک شخص آیا اور بیٹھ کے اس نے بہت طویل دعائیں کی, اے اللہ مجھے جنت میں محل چاہیے اور سفید پتھر کا محل چاہیے اور فلاں محل چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پہ ناگواری کے آثار نظر آ رہے ہیں. اس نے دعا کی, اللہم انی اسئلک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں معافی طلب کا طلبگار ہوں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پہ فرحت کا اظہار نظر آیا اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگنی چاہیے تو اذا سألتم اللہ الجنۃ فاسألوا الفردوس, سب سے اعلیٰ جنت طلب کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ عالم اور اس جیسے بے شمار جو ہمارے علم میں ہیں اور نہیں ہیں, سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں. جو شخص زیادہ دعائیں مانگتا ہے اسے محدثین مستجاب الدعوات کہتے ہیں, یعنی یہ ایسا شخص ہے جس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اور فقہاء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ خود عمل کر لینا یہ بہتر ہے. آج کل مسلمان بھائی تشریف لاتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کروایا, تو سوال یہ ہے کہ استخارہ کروانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر استخارہ کروانا اچھا ہوتا یا طریقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے یا پھر جابر بن عبداللہ. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھائی ہے اور فرمایا اس طرح استخارہ کیا کرو, اتنی تاکید فرمائی کما یعلمنا سورۃ من القرآن, جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت ہوتی. یہ جو دوسرے لوگوں سے استخارے کرائے جا رہے ہیں اس کا حقیقت میں شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ اپنے آپ میں اتنا مقام پیدا کریں, اتنی صلاحیت پیدا کریں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی وجاہت پیدا کریں کہ جب آپ دو رکعت پڑھیں اور دعا کریں تو آپ کا اپنا دل مطمئن ہو, تب انشاءاللہ تعالی حقیقتاً جو دعا ہے, جو عبادت ہے, جو مشورہ ہے, جو استخارہ ہے, اس میں اللہ تعالی کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت جب شامل حال ہو جائے تو پھر کائنات کی کسی اور چیز کی ضرورت مسلمان کو نہیں ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات یہاں پہ سوال جواب کی مجلس میں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں قاری صاحب ہیں اور نائب مؤذن ہیں, یہاں محراب میں انتظامیہ سے کسی کے حوالے کر دیجیے, تو جیسے اس پرچی کا نمبر آتا ہے اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے. اسی طرح ہمارے ادارے میں مختلف کام وغیرہ جاری ہیں تعمیرات کے, اور انشاءاللہ تعالی باوجود اس کے حوض کی تعمیر کی تکمیل میں کچھ تاخیر ہو گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے, پھر بارشوں کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ تعالی ان قریب اس کو پورا بھی کرنا ہے. ہماری ادارے کی شاخ ہے جامعہ عثمان مسجد طاہر کوئٹہ ٹاؤن, کوئٹہ ٹاؤن والے پل سے جو مسجد نظر آتی ہے یہی ہماری شاخ ہے, اور اس کے بالکل برابر میں ایک بڑا پارک ہے جو پچھلے تقریباً 15 یا 20 سال سے ادارے کی تحویل میں ہے, لیکن اب یہ مناسب لگ رہا ہے کہ ادھر کچھ تعمیرات کی جائے تاکہ ہمارے مدرسے کے بچے, اہل محلہ, جو بھی ان کی جائز تفریح کا نظام ہو وہ اس میں حصہ لے سکے. تو الحمدللہ وہ کام بھی جاری و ساری ہے اور اب قریب تکمیل کے مکمل ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام فرما دے. سوال پوچھا ہے کیا محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ اصل میں یہاں مسئلہ دو طرح کا ہے، ایک مسئلہ ہے محرم الحرام کا اور دوسرا مسئلہ ہے کالے کپڑے کا، یہ بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو شہید نہیں ہوئے بلکہ حضرت حسن بھی تو تھے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت علی کے، وہ کب شہید ہوئے، کہاں شہید ہوئے، کیسے ہوئے، میں دعوے سے کہتا ہوں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور اسی طرح بڑی بڑی شخصیات ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود شہید کیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، حضرت عثمان پہ حملہ ہوا شہید ہوئے، تو نہ کسی نے ماتم کیا، نہ کسی نے جلوس نکالا، نہ کسی نے کالے کپڑے پہنے. تو بارہ جہاں تک ثبوت کا ہے تو ثبوت تو اس کا کہیں صحیح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں اگر آپ اس بارے میں تحقیق کرنا چاہیں کہ کالے کپڑے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اظہار فرمایا ہے، تو بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ ورقہ ابن نوفل یہ وہ عیسائی راہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور رسالت کو سمجھ چکا تھا، اور پہلی دفعہ جب وہی آئی تو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کے گئی. اس کے بارے میں جب اس کی موت کے بعد پوچھا گیا کہ ورقہ ابن نوفل کیسا ہے، کس حال میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے حال میں ہے، ولو کان ناریاً لکان اسودا، اگر وہ جہنمی ہوتا تو کالے لباس میں، کالی حالت میں نظر آتا. اور اس طرح احادیث میں باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفنایا کرو، جنت کے لباس بھی سفید ہے اور میرا محبوب لباس بھی سفید ہے. تو ان سب باتوں کے ہونے کے باوجود پھر بغیر کسی وجہ کے ایک چیز کو دین بنا کے پیش کرنا یہ بہت ہی زیادہ نامناسب اور بری بات ہے. اور جہاں تک تعلق آپ نے پوچھا محرم کا، دیکھیں محرم ہو، سفر ہو، ذوالحجہ ہو، اسلام کی تعلیمات تبدیل نہیں ہوتی، اور اسلام کی تعلیمات میں جو مہینے مختلف ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کے جو احکام ہیں ہم سب کے سامنے ہیں. ایک چیز یاد رکھے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو جن سے ملتا جلتا کریں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے، تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میرا دوست محرم میں حلیم پکاتا ہے اور مجھے بھی دعوت دیتا ہے تو میرا جانا درست ہے. وہی بات ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. اب سوال یہ ہے کہ جس قسم کا بھی کھانا بنایا جائے وہ کس کے نام پہ بنایا جائے؟ اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نام پہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ ہم صدقہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے، یہ کھانا جائز ہے. لیکن اگر وہ کسی کی نیاز ہے، کسی بابے کے نام پہ ہے یا کسی اور مخلوق کے نام پہ ہے، حرام ناجائز، کھانا بالکل جائز نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایسے احوال میں کہ جب ایک مخصوص فرقہ یا ایک مذہب مخصوص طبقہ ایک کام میں مصروف ہو تو اہل سنت کو احتیاط کرنی چاہیے. محرم میں 9 اور 10 کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت آیت من آیات اللہ امام العصر محدث ہند حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حرف شزی شرح مسلم شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ سب سے افضل ہے، دوسرا درجہ اوسط ہے، اور تیسرا درجہ وہ سب سے کم. پہلا درجہ یہ ہے کہ 9, 10 اور 11 تینوں دن روزہ رکھا جائے. دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 کو بھی رکھ لیا جائے. یہ بارہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرف شزی میں جو عاشورہ کی تفاصیل ہیں اس میں نقل فرمایا ہے. ایک بھی رکھ لیا تو بھی صحیح ہے، اور اگر 3 رکھ لیے تو بھی درست ہے، اس میں کوئی مزاحمت نہیں. عذاب اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسا ہے جبکہ میں نے سنا یہ بدعت ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں خاص طور پہ جو اس میں سب سے زیادہ مستند روایات ہے وہ مسلم شریف کی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو مؤذن کہے وہی الفاظ تم دوہرا دو، سوائے چند الفاظ کے، مثلا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، ان کا جواب مختلف طریقے سے دیا جائے گا، کلمات دوسرے. اور اسی طرح کلام میں ایک زمانے میں جماعت نکلی تھی, اس کے نام میں بھی نام آتا تھا تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھتے تھے. یہ نامناسب ہے, اس طرح مناسب نہیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور اس طرح ہو کہ اس میں دعا کی گنجائش ہو تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوگا. لیکن اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ بعض علماء نے اس کو جہل کہا ہے, جہالت کہا ہے. عیسیٰ نے ثواب کرنے پر سب کو پورا پورا ثواب ملتا ہے یا تقسیم ہو کر ملتا ہے؟ سب کو پورا پورا ملے گا. ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اجر و ثواب فرماتے ہیں, دلیل اس کی وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلى الفجر وجلس على مجلسه وجلس حتى طلع الفجر فله اجر حج وعمرة تامة تامة تامة.
جس نے اشراق پڑھی وہیں جہاں اس نے فجر پڑھی تھی اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے پورا پورا پورا. اس کی تفصیل میں حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے, اور یہ گمان نہیں کرنا کہ ثواب کم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے بے شمار خزائن ہیں, جسے چاہے عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى إنك اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ عطا فرمائے. یہاں ہمارے ایک بھائی تشریف لائے ہیں, ان کے والد صاحب کے آپریشن ہو رہا ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اور یقیناً یہ ہے کہ میں اپنی غفلت کی وجہ سے بار بار ان کا نام نہیں لے پاتا, سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.